السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس وقت پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. ہمارے پروگرام نشر ہو رہا ہے براہ راست ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت میں، اور دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں کے ساتھ. سب سے پہلے پاکستان.
سینٹ کے 2 اہم عہدوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی سیاسی کوششیں عروج پر. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا،
وزیراعظم مودی اور صدر میکرون میں باہمی و علاقائی امور پر تبادلہ خیال. بھارت اور فرانس کے مابین 14 معاہدوں پر دستخط. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
انٹرنیشنل نیوز، امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مجوزہ سربراہ کانفرنس پر تجزیہ کاروں کے تبصرے. خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں سینٹ کے اراکین کے انتخاب کے بعد ایوان بالا کے چیئرمین اور نائب چیئرمین کے انتخاب کے بارے میں سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے سیاسی ماحول میں گہما گہمی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، جہاں ایک طرف دونوں بڑی سیاسی جماعتیں سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے اپنی مرضی کے امیدواروں کے لیے حمایت حاصل کرنے میں رابطوں کو تیز کر چکی ہیں. وہیں حزب مخالف کی تیسری بڑی جماعت نے ان دونوں پارٹیوں کی کسی طور پر حمایت نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دیگر چھوٹی جماعتوں سے رابطے بڑھائے ہیں. ہفتے کو حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سابق صدر نواز شریف نے حلیف جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات اور مشاورت کی، جس کے بعد اس جماعت کے ایک مرکزی رہنما سینیٹر مشاہد اللہ نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کو سینٹ کے ان دونوں عہدوں پر اپنی مرضی کے امیدواروں کو کامیاب کروانے کے لیے درکار تعداد حاصل ہو گئی ہے. صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
تھوڑی سی مشاورت جو ہے وہ ابھی کمپلیٹ ہونا باقی ہے، تو یہ ہے ہمارا فگر تقریباً 57-58-59 کے درمیان میں بالکل پہنچ چکا ہے، اور بڑا ٹھوس ہے. ہم کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہے جو ہمارے مخالفین کر رہے ہیں کئی دنوں سے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ چیئرمین، جس طرح سے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین یا ہماری پارٹی کا ہوگا یا ہماری مرضی سے ہوگا، تو ہم نے وہ جو گول ہے وہ اس وقت تک ہم اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ.
حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس ضمن میں رابطے اور مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کی طرف سے بھی سینٹ میں ان دونوں عہدوں کے لیے اراکین کی درکار تعداد حاصل کرنے کا دعویٰ کیا جا چکا ہے. ان دونوں جماعتوں کی توجہ کامیاب ہونے والے آزاد امیدواروں پر مرکوز ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے رابطے دیکھنے میں آئے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بعد ہفتے کو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پزنجو سے ملاقات کی اور اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ چیئرمین سینٹ کا منصب بلوچستان سے منتخب سینیٹر کو ملنا چاہیے، اور اس کے لیے تحریک انصاف بھرپور حمایت کرے گی. عمران خان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کسی بھی طور حمایت نہ کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں. ہفتے کو کراچی میں ان کی جماعت کے ایک مرکزی رہنما عارف الوی نے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف چھوٹے صوبوں کے حقوق کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
ہماری خواہش یہ ہے کہ جو کرپٹ پارٹیز ہیں، جو بڑی کرپٹ پارٹیز ہیں، آئیڈینٹیفائیڈ کرپٹ پارٹیز ہیں، ان سے ہم اس معاملے کو دور کر کے ایک اصولی بنیاد پر چھوٹے صوبوں کے رائٹس کی ایک بات ایکسپریس کر سکیں اور کہہ سکیں. ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ہم اپنے لیے کوئی ووٹ مانگنے نہیں آئے، ہم ایک کانسیپٹ اور ایک رائٹس کے اعتبار سے جمہوریت کے اندر ایک اچھا پیغام اپنے بھائیوں کے پاس لے کر آئے تھے.
اس وقت مسلم لیگ نون سے وابستہ ارکان سینٹ کی تعداد 33 جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 20 ہے. تحریک انصاف کے پاس سینٹ میں اس وقت 13 نشستیں ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور بھارت کے دورے پر آئے فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے درمیان باہمی و علاقائی امور پر تبادلہ خیال ہوا، اور دونوں ملکوں نے سیکیورٹی، جوہری توانائی اور خفیہ اطلاعات کے تحفظ کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو تیز کرنے کی غرض سے 14 معاہدوں پر دستخط کیے. دونوں نے انڈو پیسیفک خطے میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیلات سنیے.
وزیراعظم نریندر مودی اور بھارت کے دورے پر آئے فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے مابین باہمی و علاقائی امور پر تبادلہ خیال ہوا، اور دونوں ملکوں نے سیکورٹی، جوہری توانائی اور خفیہ اطلاعات کے تحفظ کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو تیز کرنے کی غرض سے 14 معاہدوں پر دستخط کیے. دونوں رہنماؤں نے انڈو پیسیفک خطے میں تعاون پر بھی بات چیت کی. نئی دہلی اور پیرس کے مابین جو معاہدے ہوئے ان میں تعلیم، ماحولیات، شہری ترقی، ریلویز، داخلی بارڈر سیکورٹی اور دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے مابین نقل و حمل کی سہولت جیسے شعبوں میں تعاون بھی شامل ہے۔ اس موقع پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین دفاع اور سیکورٹی کے شعبوں میں مضبوط تعاون ہے۔ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری اگرچہ 20 سال پرانی ہے لیکن دونوں ملکوں میں روحانی اشتراک صدیوں پرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں خطے بحر ہند امن ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے اہم رول ادا کرنے والا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین دفاعی تعاون بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بقول ان کے، ہم یہاں بھارت کو اپنا پہلا اسٹریٹجک شراکت دار بنانا چاہتے ہیں اور یورپ اور مغربی دنیا میں ہم بھارت کے لیے پہلے اسٹریٹجک شراکت دار کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میکرون 4 روزہ دورے پر جمعہ کی شب میں نئی دہلی پہنچے۔ وزیر اعظم مودی نے پروٹوکول توڑ کر ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے اس دورے کو بھارت اور فرانس کے مابین شاندار دوستی کی کتاب میں ایک باب سے تشبیہ دی۔ مذاکرات سے قبل راشٹرپتی بھون میں فرانسیسی صدر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہ پیر کے روز بنارس جائیں گے، وزیر اعظم مودی بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق دونوں ملکوں نے خطے میں چین کی بڑھتی طاقت کو ذہن میں رکھ کر معاہدے کیے ہیں۔ نئی دہلی کے تھنک ٹینک آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن سے وابستہ ابھجیت سنگھ کے مطابق دونوں ملکوں کی سرمایہ کاری تجارتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک ہے اور اس کا مقصد علاقائی سیاست کا تحفظ ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے ان سابق امریکی عہدیداروں اور تجزیہ کاروں نے جو شمالی کوریا سے تفصیلی طور پر نمٹ چکے ہیں، کہا ہے کہ اب جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خاتمے کے لیے ایک ایسا سفارتی مشن شروع کیا ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے، انہیں پیچیدہ غیر یقینی مسائل کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کے روز اعلان کیا تھا کہ صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی جانب سے ملک کے جوہری پروگرام پر گفتگو کا دعوت نامہ قبول کر چکے ہیں، جس سے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان لگ بھگ ایک اشرے تک قائم رہنے والے سفارتی تعطل ٹوٹنے کی امیدیں اثر نو پیدا ہو گئی ہیں۔ اگر یہ اجلاس ہو گیا تو اسے ٹرمپ کو دنیا کے ایک سب سے مشکل مسئلے کے حل کے لیے اپنے پیش رووں سے بہتر موقع مل جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو کیا یہ سفارتی سطح پر کوئی کامیابی ہوگی یا پہلے جیسی ہی صورتحال رہے گی؟ وائس آف امریکہ کے بل گالو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے اس لیڈر سے ملاقات کرنے والے ہیں جسے وہ چھوٹا راکٹ مین کہتے رہے ہیں۔ اس ملاقات کا اعلان جمعرات کو دیر گئے جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے وائٹ ہاؤس میں کیا۔ چنگ یو یونگ جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں۔
I explained to President Trump that his leadership and his maximum pressure policy together with international
solidarity... میں نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ ان کی قیادت اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ان کی پالیسی کے ساتھ بین الاقوامی یکجہتی ہمیں اس مقام تک لائی ہے۔ اس سے شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں طویل عرصے کے تعطل میں سفارتی کامیابی کا امکان پیدا ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا ہکبی کہتی ہیں
They've made promises to denuclearize. They've made promise to stop nuclear and missile testing. And they've
انہوں نے ایٹمی پروگرام ترک کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے ایٹمی اور میزائل تجربات روک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جنوبی کوریا کے درمیان فوجی مشقیں جاری رہیں گی، مگر یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ شمالی کوریا نے ایسے وعدے کیے ہیں۔ رانڈ کارپوریشن کے سینئر دفاعی تجزیہ کار بروس بینٹ کہتے ہیں
What we've seen so far with Kim Jong-un is words. He said he'll meet, he said he's going to reduce, he said it's okay for
Kim Jong-un کی جانب سے جو دیکھا ہے وہ محض الفاظ ہیں۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ملیں گے، وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہتھیار کم کریں گے۔ انہوں نے کہا مشقیں کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، محض باتیں ہیں۔ اب یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ آیا کم جونگ ان واقعتاً عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ فی الوقت یہ واضح نہیں ہے کہ کم جونگ ان اپنے ہتھیار ترک کرنے پر تیار بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ایسا ہے تو بدلے میں وہ ٹرمپ سے کیا چاہیں گے۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ، جو خود کو مذاکرات میں ماہر قرار دیتے ہیں، کسی بات سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں گے یا نہیں۔ اگر اتنی اعلیٰ سطح کی یہ ملاقات ناکام رہتی ہے تو خطرات بے شمار ہیں۔ ایک ادارے میں سابق نائب وزیر خارجہ پی جے کرولی جنہیں ٹرمپ جنوبی کوریا میں امریکہ کا سفیر بنانا چاہتے تھے خبردار کر چکے ہیں کہ یہ ناکامی دونوں ملکوں کو جنگ میں دھکیل سکتی ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور سینٹر فار نیور انالیسس میں بین الاقوامی امور کے گروپ کے ڈائریکٹر کین گاؤس نے اس اعلان کو غیر معمولی اور تاریخی قرار دے کر اس کا خیر مقدم کیا. الیگزینڈر ورسبو نے، جو جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ کے دور میں سول میں امریکی سفیر رہ چکے ہیں، کہا کہ دعوت نامے کو قبول کرنا صدر کے لیے ایک درست فیصلہ تھا. انہوں نے کم کی جانب سے جوہری پروگرام کے خاتمے اور مذاکرات کے دوران مزید کسی جوہری تجربے سے گریز کرنے کے وعدے کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ پیانگ یانگ جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکہ کی شرائط پوری کر چکا ہے. اور شمالی کوریا کے اور کم جونگ ان اور امریکی صدر کے درمیان مجوزہ ملاقات پر وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے جوہری سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند اور سیاسی تجزیہ کار پولیٹک کے عارف انصار بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان الحق سے بات کی. ڈاکٹر سمر مبارک مند نے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے رول بیک کیے جانے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے بات یہ ہے کہ رول بیک تو یہ چیز کبھی ہو سکتی ہی نہیں. جو بھی نالج ہے ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز بنانے کا، وہ تو نالج ان کے پاس رہے گا، ہمیشہ رہے گا. اب صرف یہ بات یہ ہے کہ وہ کیا ویپنز آگے بنانا چاہتے ہیں اور اسٹاک پائل بلڈ کرنا چاہتے ہیں، یا اس سے رک جاتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں، یا اس سے رک جاتے ہیں، اس پروگرام کو اسٹال کر دیتے ہیں، وہ دیکھنے والی بات ہے. وہ تو کسی کے انسان کے پاس اگر ایک نالج ہے تو وہ اس نالج کو آپ زیرو تو نہیں کر سکتے، وہ ختم تو نہیں کر سکتے. وہ جب بھی چاہیں گے وہ فیوچر میں اگر کبھی چاہیں گے یا کوئی ایسے حالات ہوئے تو اپنے پروگرام کو پھر بھی ریزیوم کر سکتے ہیں.
عارف انصار صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت جو پولیٹیکل امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو اس وقت ڈپلومیٹک مینیورنگ ہوئی ہے، کیا اب کوئی ریپروچما کی صورت نکل آئے؟
میرا خیال ہے اس کی چانس ہے، کیونکہ ماضی کی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں پریسیڈنس، تو اس میں بہت پیچیدگیاں رہیں اور کبھی بھی اس لیول پہ بات نہیں پہنچی تھی کہ لیڈرز ملیں ایک دوسرے سے. تو ظاہری بات ہے کہ جب میرا خیال ہے کہ لیڈرز ایک دوسرے سے ملیں تو اس میں چانس زیادہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، خراب ہونے کا بھی اور ٹھیک ہونے کا بھی، کیونکہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ جو بھی اپریہینشنز ہیں وہ ڈائریکٹلی ایڈریس کی جا سکتی ہیں ایک دوسرے سے. اور اس میں وہ بات نہیں رہتی کہ شبہ کی بات ہے یا کسی نے یہ کہا تھا اس کے بارے میں، وہ بات نہیں ہے، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. تو یہ ظاہری بات ہے ٹرمپ کی بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ نارمل چینلز فالو نہیں کرتی ہیں، ڈپلومیٹک چینلز یا پالیسی جو چینل جو ماضی میں رہے ہیں، تو اس سے بھی یہ بریک ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹلی ان سے ملتے ہیں.
اچھا فیضان صاحب، یہ سابق سفیر ہیں جنوبی کوریا کے کرسٹوفر ہل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 4 سال وہ وہاں سفیر رہے اور اس دوران وہ انوالو رہے ان نیگوسیشنز میں، ان کوششوں میں، لیکن پچھلے چند گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ انتہائی حیران کن ہے، جو ان 4 سال کے بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، موازنہ نہیں ہو سکتا. آپ کیا کہیں گے، کیا واقعی یہ پاسبلٹی ہے؟
اصل میں جعفی صاحب، یہ جو مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا، یہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے. تو اس میں ایک ایلیمنٹ آف چینج چاہیے تھا، جس کو آپ کیاوٹک ایلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں اور ایسی پوزیشننگ کی ہے کہ جس سے نارتھ کوریا کو بھی اپنے خول سے باہر آنا پڑا ہے اور ایک نیا پیراڈائم پیدا ہوا ہے. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ایک خاص طریقہ ہے کام کرنے کا، اگرچہ کہ بہت سے لوگ اس طریقے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ روایتی لحاظ سے الگ ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو ہو، کیونکہ اس وقت ان کی جو پوزیشننگ ہے وہ بڑی اگریسو اور پوسچر بڑے اگریسو رہے ہیں اور اس کو بہت بیکنگ کی گئی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اندرونی طور پہ یہ چائنا ہے جس نے نارتھ کوریا کو مجبور کیا ہے کہ اپنی لائے عمل میں تبدیلی لے کر آئے.
اچھا عارف انصار صاحب، یہ فرمائیے کہ جو سینکشنز لگائی گئی تھی، کیا واقعی اب آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ہے؟
جی، سینکشن ماضی میں بھی رہی ہیں، اس لحاظ سے نارتھ کوریا کا بیہیویئر جو ہے وہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کنسسٹنسی ہے کہ وہ کافی اگریسو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو انپریڈکٹیبل رکھتے ہیں. لیکن ان کی ماضی کے لحاظ سے ہسٹری کو ہم اگر دیکھیں تو اس میں ان کی میجر اٹیمپٹ یہی ہوتی تھی ہمیشہ کہ ایک تو ڈائریکٹ نیگوشیشن کی جائیں امریکہ کے ساتھ، امریکہ کے لیڈرز کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ ان سے ان کی رجیم کو کریڈیبلٹی ملتی ہے اور امپورٹنس ملتی ہے، اور جو وہ पराया का स्टेटस उनका रहता है हमेशा दुनिया के इंटरनेशनल सिस्टम में, वो उससे निकलते हैं, उस होल से बाहर निकलते हैं। तो इन चीजों की वजह से जो है नॉर्थ कोरिया का जो बिहेवियर है वो प्रेडिक्टेबल है कि वो जब अपने उनकी इमीडिएट एम्स अचीव हो जाते हैं तो फिर वो वापस रिवर्ट करते हैं अपनी पॉलिसीज की तरफ। तो इस वक्त भी यही देखना होगा कि क्या ये सिंबॉलिक है सिर्फ कि वाकई वो ऐसे स्टेप्स लॉन्ग टर्म लेना शुरू कर देंगे जिससे रोल बैक होता है, या जो भी इस वक्त अमेरिका की या इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड है उनसे वो मीट करते हैं। लेकिन वो माजी में इस तरह करते रहे हैं, जब भी उनको फूड सिक्योरिटी का या ऐसा खतरा लाहक हो जाता है कि शायद रिजीम को थ्रेट है तो वो फिर तैयार हो जाते हैं बातचीत के लिए।
शाम में अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के राबता कार अली अज़्ज़त्तारी ने कहा है कि जुमे के रोज की गोलाबारी रूसी फेडरेशन समेत फरीकैन की जानिब से यकीनी दहानियों की खिलाफ वर्जी थी। वह हमला उस वक्त हुआ जब इमदादी काफिला उस इमदाद की तरसील के लिए डूमा पहुंचा जो सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरतहाल के बायस पीर के रोज नहीं पहुंचाई जा सकती थी। इंसानी हकूक से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर जैद राद अल हुसैन मशरकी गौता में जराइम के मुर्तकिब अफराद को जवाबदेह ठहराने और हालिया वाकयात की गैर जानबदाराना तफ्तीश का मुतालबा कर चुके हैं, और शाम के इलाके गौता में भारी लड़ाई के बायस वहां फंसे हुए लोगों के लिए इमदाद पहुंचाने की कोशिशों के मुतासर होने के बाद मशरकी वस्ता में रेडक्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के रीजनल डायरेक्टर ने कहा है कि इमदादी कारकुनों को वहां इमदाद की तरसील के लिए अपनी जिंदगियां खतरे में नहीं डालनी चाहिए। रॉबर्ट मर्दिनी ने कहा कि उनके ग्रुप को उस लड़ाई की वजह से वापस बुला लिया गया जो उस तनाजे के फरीकों की जानिब से इन जमानतों के बावजूद छिड़ी कि इंसानी हमदर्दी की इमदाद डूबा और मशरकी गोता में पहुंचाई जा सकती हैं। रेड क्रॉस की बैन अल-अक़वामी कमेटी लड़ाई में एक वक्फे के दौरान आखिरकार 12,000 लोगों तक खुराक और दूसरी रसदें पहुंचाने में कामयाब हो गई थी। मर्दिनी ने कहा कि यह चीज इंतहाई अहमियत की हामिल है कि ऐसी जमानतों को बरकरार रखा जाए क्योंकि इलाके में मजीद कहीं ज्यादा इमदाद की जरूरत है। हफ्ते के रोज तक शाम की फौज ने मशरकी गोता में अपनी जारहाना कार्रवाई जारी रखी थी। डोमा दमिश्क के शिमाल मशरक में मशरकी गोता में बागियों के कंट्रोल का सबसे बड़ा और सबसे गुंजान आबाद कस्बा है। जुमे के रोज अमरीकी वजीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन ने कहा कि कीनिया के सदर ओहुरु केन्याटा और हिज़्ब मुख़ालिफ़ के लीडर रायला ओडंगा के दरमियान सियासी मसालिहत एक बहुत ज्यादा मुस्बत इक़दाम है, और उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका मुल्क में सियासी सरगर्मी और जमहूरियत की हिमायत करता है। केन्याटा और ओडंगा ने गुज़िश्ता मौसम गर्मा के सदारती इंतखाब के बाद से पहली बार उस अमल के लिए मुलाकात की जिसे उन्होंने कौमी वहदत के लिए एक मुश्तरका कोशिश करार दिया। मिस्टर टिलरसन ने नैरोबी में कीनिया की वजीर खारिजा मोनिका के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस ऐलान का खैर मकदम किया। जुमे के रोज वजीर खारजा ने कहा कि दोनों शख्सियतों ने उस माहदे पर इतफाक करके जिस पर आज दस्तखत हुए अजीम क्यादत का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि अमरीका इस अमल की हिमायत का मुंतजर है जिसका मुल्क को इकट्ठा करने और मुतअद्दिद कौमी इख्तलाफात से निमटने के लिए आज सुबह ऐलान किया गया है। अमरीका के आला तरीन सिफारतकार ने जमहूरियत के लिए एक गैर जानबदार मीडिया की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि हुकूमत को मीडिया को दबाना नहीं चाहिए। वजीर खारजा टिलरसन ने कहा कि अमरीका अफ्रीकी मुल्कों को इंतजाम हुकूमत बेहतर बनाने और पायदार सिक्योरिटी और तरक्यात से मुतालिक अहदाफ पूरे करने के लिए मराद फराहम करके उनके साथ काम करना चाहता है। वो इस हफ्ते के अवाइल में शुरू होने वाले अफ्रीका के 5 मुल्कों के दौरे पर हैं। वो जुम्मे को जबूती से नैरोबी पहुंचे थे। हफ्ते के रोज उनके एक तर्जमान ने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है और उन्होंने एक दिन के लिए अपनी मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। तर्जमान ने कहा कि कुछ मुजवजा तकरीबात उनके बगैर अंजाम पाएंगी जबकि दूसरी तकरीबात को असर नौ शेड्यूल किया जा सकता है। कैलिफोर्निया के अहदेदारों ने उस मुसल्ला शख्स और उन 3 यरगमालों के शनाख्ती कवायद जारी कर दिए हैं जिन्हें उसने जुमे के रोज शिमाली कैलिफोर्निया में साबिक फौजियों के एक मरकज में हलाक कर दिया था। मुश्तबा शख्स को 36 साल अल्बर्ट वांग के तौर पर शनाख्त किया गया है जिसे जुमे की रात को कैलिफोर्निया में साबिक फौजियों के एक मरकज में मुर्दा पाया गया था। मरने वाले तमाम यरगमाल शदीद जहनी दबाव का शिकार साबिक जंगी फौजियों के इलाज के मरकज पाथवे होम में जहनी सेहत से मुतालिक कारकुन थीं। उनमें 48 साल क्रिस्टन ल्योबर, 42 साल जेन गोलिक और 29 साल जेनिफर गोंजेलेस शामिल थीं। पाथवे होम ने एक बयान में कहा है कि ये बहादुर खवातीन अपने शोबे की माहिर थीं और मुल्क के साबिक फौजियों की खिदमत के अपने शोबों के लिए वक्फ थीं और वो उनके साथ करीबी तौर पर काम कर रही थीं जिनकी सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी। कुछ और तफसीलात अजाबिला कचोली की रिपोर्ट में अंजुम हैरत गिल पेश करते हैं।
जुमे के रोज एक मुसल्ला शख्स जहनी परागंदगी का शिकार रिटायर्ड फौजियों की देखभाल करने वाले पाथवे नामी एक इदारे में दाखिल हुआ और वहां मौजूद 3 खवातीन को यरगमाल बना लिया। ये मुसल्ला शख्स भी जंग से वापस आने वाला एक फौजी था जिसे चंद रोज पहले उस इदारे से जाने का कहा गया था। कैलिफोर्निया हाईवे पुलिस के असिस्टेंट चीफ क्रिस चाइल्ड्स का इस बारे में कहना था, जुमे की शाम 6 बजे से कुछ पहले कानून नाफिज करने वाले अहलकार उस कमरे में दाखिल हुए जहां उनका ख्याल था कि मुश्तबा शख्स ने यरगमालियों को रखा है, लेकिन बदकिस्मती से हमने वहां 3 खवातीन और मुश्तबा शख्स को मुर्दा हालत में पाया। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। हमारा ख्याल था कि हमें अवाम के सामने ये खबर नहीं सुनाना पड़ेगी। क्रिस चाइल्ड्स का कहना था कि अवाम के लिए मजीद कोई खतरा नहीं है और अमनो अमान की सूरत हाल बहाल कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि मुसल्ला शख्स एक फौजी था जिसने मशरक़ वुस्ता में खिदमात अंजाम दी थी और वो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD का शिकार था। ये जहनी बीमारी उन फौजियों को लाहक होती है जो जंग की हौलनाकियां देखने के बाद उन्हें भुला ना पाएं और जहनी दबाव और परागंदगी का शिकार हो जाएं। यरगमाल बनने वाली खवातीन पाथवे नामी इदारे में काम करती थीं। ओहदेदारों का कहना है कि मुसल्ला शख्स ने दीगर अफराद को कमरा छोड़ देने का कहा था। द कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स का कहना है कि यॉन्टविल में कायम इदारा जंग से वापस आने वाले फौजियों के लिए था। इसे 1884 में कायम किया गया था और ये जंग से वापस आने वाले फौजियों के लिए सबसे बड़ा इदारा है। इसमें तकरीबन 1000 मर्द खवातीन फौजी जेर इलाज हैं जिन्होंने कोरिया और वियतनाम जंग से लेकर इराक और अफगानिस्तान में खिदमात अंजाम दी हैं। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
पेंटागन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक फौजी परेड की मंसूबाबंदी के बारे में जुमे के रोज एक मेमोरेंडम जारी किया, लेकिन उसका कहना है कि इस परेड में टैंक शामिल नहीं होंगे क्योंकि इनसे वाशिंगटन की सड़कों को नुकसान पहुंच सकता है। पेंटागन ने कहा कि यह परेड जो व्हाइट हाउस से अमरीकी कैपिटल बिल्डिंग तक होगी आजादी की कदर कीमत पर जोर दे सकती है। मिस्टर ट्रंप ने गुज़िश्ता माह फौज से कहा था कि वो 11 नवंबर को साबिक फौजियों के दिन के मौके पर मुल्क के दारुलहुकूमत में एक फौजी परेड के इनेकाद के इम्कान पर गौर करे। इस साल साबिक फौजियों का दिन एक ऐसे मौके पर आ रहा है जब जंग अजीम अव्वल के खात्मे को 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ अब तक की खबरें खत्म हुई। टेक्सास में इस हफ्ते प्राइमरी वोटिंग के आगाज के साथ 2018 के कांग्रेस इंतखाबात की मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया। इस साल ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 100 में से एक तिहाई नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इंतखाबी नतायज के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी रिपब्लिकन इत्तेहादियों और अपोजिशन डेमोक्रेट्स पर गहरे असरात मुरतब होंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार जिम मेलोन ने वाशिंगटन से सूरत हाल का जायजा लिया है। तफसीलात के साथ मुबशिर अली जैदी।
कदामत परस्त रियासत टेक्सास में होने वाले प्राइमरी इंतखाबात में डेमोक्रेट्स ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। ये इंतखाबी मार्के में मुमकिन शिद्दत का इशारा है जो सदर ट्रंप और दोनों सियासी जमातों के लिए अहम साबित हो सकता है। एक रुझान जो पहले से वाजे है वो खवातीन उम्मीदवारों की तादाद में बड़ा इजाफा है, खासतौर पर डेमोक्रेट्स में जिनकी जानिब से टेक्सास में लिज़ी पेनिल भी उम्मीदवार हैं।
We feel like it's time for our voices to be heard and for us to have a seat at the table.
हमें एहसास है कि वक्त आ गया है कि हमारी आवाज सुनी जाए और हमारी भी अपनी नशिस्त हो। ये थे लिज़ी पेनिल के अल्फाज। डेमोक्रेट्स ने ईवाने नुमाइंदगान और सेनेट में दोबारा अक्सरियत हासिल करने के लिए सदर ट्रंप की मुखालफत को मरकजी मौजू बनाया है, लेकिन इस हफ्ते टेक्सास की प्राइमरीज में रिपब्लिकन वोटर भी काफी तादाद में निकले हैं और उनमें से बहुत से सदर ट्रंप के साथ खड़े हैं। उनमें से एक जेनिफर ड्रेबेंट हैं।
But he is doing a lot of good for this country and I hope they see that we have people of all ethnicities here.
ट्रंप इस मुल्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग देखेंगे यहाँ तमाम इकाइयों से ताल्लुक रखने वाले हमारे सदर की हिमायत कर रहे हैं। ये थे जेनिफर ड्रेबेंट के अल्फाज। ट्रंप भी अपने वोटरों पर जोर दे रहे हैं कि इस साल लापरवाही ना करें।
You're sitting back, you're watching television. Maybe I don't have to vote today. We just won the presidency. And then we get...
ऐसा ना हो कि आप घर बैठे टीवी देखते रहें और कहें मुझे वोट डालने की क्या जरूरत है, हम सदारती इंतखाब जीते हुए हैं और फिर हम हार जाएं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये थे सदर ट्रंप के अल्फाज। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता तजियाकार बिल गेल्स्टन का कहना है कि सदारत के पहले साल में सियासी झटकों के बावजूद ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को अपनी पुश्त पर मुत्तहिद कर रखा है।
The more strongly a voter identifies with the Republican Party, the more strongly he or she tends to approve of Donald Trump.
जो वोटर रिपब्लिकन का जितना बड़ा हामी है वो उतना ही बड़ा डोनाल्ड ट्रंप का हिमायती है, लिहाजा हकीकत पसंदी से काम लेते हुए मैं समझता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी अब ट्रंप की पार्टी है। ہے. یہ تھے بل گیلسٹن کے الفاظ. لیکن ایسا ٹرمپ کی مجموعی ریٹنگ کی قیمت پر ہوا ہے جو تاریخی طور پر انتہائی کم سطح پر برقرار ہے. کوئن پیاگ پولنگ کے ٹم میلوے کا کہنا ہے کہ یہ بات ریپبلکن امیدواروں کے لیے فکر کا سبب ہے.
As the president goes down, the trust and desire to vote for Republicans goes down. And that is a trend that just is quietly building.
جیسے جیسے صدر کی مقبولیت گھٹتی ہے ریپبلکن کا اعتماد اور ووٹ ڈالنے کی خواہش کم ہوتی جاتی ہے, اور یہ وہ رجحان ہے جو خاموشی سے ریپبلکنز کے خلاف بن رہا ہے. مڈ ٹرم میں مشکل صورتحال ان کی منتظر ہے. یہ تھے ٹم میلوے کے الفاظ. متعدد ریپبلکن قانون ساز پہلے ہی ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں. بروکنگ انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار جان ہوڈک کہتے ہیں کہ یہ بھی اس سال ڈیموکریٹس کے عروج کا اشارہ ہو سکتا ہے.
There are many members who are retiring because of what the political landscape looks like.
جو سیاسی منظرنامہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ سے کئی قانون ساز ریٹائر ہو رہے ہیں. ڈیموکریٹس نشستوں کے مقابلے میں ریپبلکن نشستوں کے ہدف بننے کے زیادہ امکانات ہیں. نومبر میں ڈیموکریٹس کی کامیابیوں سے کانگریس میں ٹرمپ کا ایجنڈا متاثر ہو سکتا ہے, اور 2020 میں آئندہ صدارتی انتخاب تک ان کے دو سال مشکل تر ہو جائیں گے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بہجت حاضر خدمت. امریکہ میں سکون آور ادویات کا استعمال بحرانی شکل اختیار کر چکا ہے. ماہرین کے مطابق 20 لاکھ سے زائد امریکی درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایسی ادویات پر انحصار کرتے ہیں. اب چین کا قدیم طریقہ علاج آکوپنکچر یعنی سوئیوں سے علاج درد کے لیے سکون آور ادویات کا متبادل فراہم کرا ہے اور ان لوگوں کی مدد کرا ہے جو ایسی دواؤں کے عادی ہو چکے ہیں. وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک کی رپورٹ کے مطابق ڈیوڈ رامسے کو ہر سوئی کی چبھن اپنی کمر اور ٹانگوں کے درد سے آرام دیتی ہے. وہ سکون آور ادویات کے عادی ہونے کے بعد آکوپنکچر کی طرف متوجہ ہوئے. گرنے کی وجہ سے انہیں بری طرح چوٹ آئی تھی.
I ended up on oxycodone, oxycodone and morphine.
آکوپنکچر علاج کرانے والے مریض ڈیوڈ رام سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آکسیکانٹن, آکسیکوڈن اور مارفین جیسی نشہ آور ادویات کا سہارا لیا اور پھر ان کے عادی ہوتے گئے. آکوپنکچر علاج شروع کرانے کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ وہ ان دواؤں کے استعمال کے بغیر آگے بڑھ رہے ہیں.
My walking gets better, able to tolerate the pain a lot more. So
ڈیوڈ رام سے کہتے ہیں کہ آکوپنکچر کی وجہ سے ایک تو میرے درد کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ مجھے عمومی طور پر آرام اور سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. ان سکون آور ادویات کے متبادل کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر اب آکوپنکچرسٹ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ قدیم چینی طریقہ علاج درد سے نجات حاصل کرنے کا بہتر طریقہ ہے.
We need something other than opiates and acupuncture actually works.
آکوپنکچرسٹ جیرڈ ویسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون آور ادویات کے علاوہ کچھ اور بھی درکار ہے, اور آکوپنکچر حقیقی طور پر مؤثر ثابت ہوتا ہے. روڈ آئیلینڈ میں سابق فوجیوں کے امور کے محکمے کی اس تنصیب میں آکوپنکچر کو سکون آور ادویات کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. سابق فوجی ہیری گارسیا اپنے درد کے علاج کے لیے نسبتاً ایک نئے طریقے کو استعمال کر رہے ہیں. اس طریقے میں سوئیوں کو کانوں پر لگا دیا جاتا ہے اور کچھ دن تک ان کو وہیں رکھا جاتا ہے.
My walking gets better, able to tolerate the pain a لاٹ مور. So
ہیری گارسیا کہہ رہے ہیں کہ میرا چلنے کا انداز بہتر ہو گیا, اب میں درد برداشت کر سکتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ میں لمبے عرصے سے آکوپنکچر کو استعمال کر رہا ہوں. ڈاکٹر پال پیراگلیا اس مرکز پر ہر ہفتے 4 سابقہ فوجیوں کا علاج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں
Veterans have, I think, a lot more pain, I think, issues than the general population due to.
ڈاکٹر پال پیراگلیا کہتے ہیں کہ سابق فوجیوں کے لیے درد سے جڑے کئی مسائل موجود ہیں جو ان کی ملازمتوں کی نوعیت کی وجہ سے عام شہریوں سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے ہم دواؤں سے ہٹ کر کسی طریقہ علاج کی کوشش کر رہے تھے. لیکن بعض طبی ماہرین سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا آکوپنکچر کا طریقہ کار سکون آور ادویات کے مقابلے میں درد میں کمی کے لیے کتنا بہتر ہے.
There may be a certain amount of placebo effect that is part of the response
to acupuncture. ایسٹ ویسٹرن یونیورسٹی سے ڈاکٹر انکت مہیشوری کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے متبادل طریقہ کار نقلی دوا کی طرح کچھ اثر رکھتا ہو, لیکن یہ کہنے کے باوجود کہ کوئی علاج نہ کرنے سے یہ کہیں بہتر طریقہ علاج ہے.
امریکہ میں سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول یعنی بیماریوں پر کنٹرول کے مراکز کے مطابق اوسطاً 115 امریکی روزانہ سکون آور ادویات کے مقررہ حد سے زائد استعمال کے ساتھ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ممکن ہے کہ آکوپنکچر انتہائی صورتوں میں جانیں بچانے میں بھی معاون ثابت ہو سکے. بیزہ چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن, میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں سینٹ کے اراکین کے انتخاب کے بعد ایوان والا کے چیئرمین اور نائب چیئرمین کے انتخاب کے بارے میں سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہے. کالعدم جماعت الدعوہ اور اس کے سربراہ حافظ سعید پر پابندیوں کے لیے ایک طرف بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں پاکستان کو کئی قانونی اور انتظامی مسائل بھی درپیش ہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی حکومت نے حالیہ مہینوں میں بین الاقوامی برادری کے تحفظات کے پس منظر میں جن تنظیموں کے خلاف قانونی اور انتظامی اقدامات کیے ہیں ان میں حافظ سعید کی جماعت الدعوہ اور اس سے منسلک فلاحی تنظیمیں بھی شامل ہیں. یہ اقدام ایک ایسے وقت کیے گئے جب امریکہ اور اس کے بعض اتحادی ملکوں کی تجویز پر پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی واچ لسٹ میں شامل کیا جا رہا تھا. پاکستانی حکومت نے نہ صرف جماعت الدعوہ اور اس کی ذیلی تنظیم فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی عائد کر دی بلکہ ان کے اثاثوں کو بھی سرکاری تحویل میں لینے کے اقدام شروع کر رکھے ہیں. واضح رہے کہ حکومت نے گزشتہ ماہ انسداد دہشت گردی کے قانون میں ایک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ان شدت پسند تنظیموں پر پابندی عائد کر دی تھی جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تعزیرات عائد کر چکی ہے. جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید نے حکومت کے قانونی اقدام کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کر رکھی ہے کہ وہ حکومت کو ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے سے روکے. حافظ سعید نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ یہ اقدام بنیادی آئینی حقوق کے خلاف ہیں اور اس بنا پر انہوں نے مذکورہ آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کی استدعا بھی کی اگرچہ حکومت کے کسی عہدیدار کا اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کا رکن ملک ہونے کے ناطے پاکستان پر بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پابندی کرنا ضروری ہے. بین الاقوامی امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق نگران وزیر قانون احمد بلال صوفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
پاکستان نے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی ان کو آنر کرنا ہے, چاہے کورٹس پاکستان میں آزاد ہیں مگر وہ ریاست سے آزاد نہیں ہوتے, اور اس لیے جب بھی وہ کسی لا کو انٹرپریٹ کریں گے یا چیلنج ٹو لا کو انٹرپریٹ کریں گے تو ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہوگی. تو امید تو یہ ہے کہ اس وقت تو حافظ سعید نے یا جس نے بھی پٹیشنر نے اس کو چیلنج کیا ہے اس آرڈیننس کو اور اس امینڈنگ قانون کو, اس کے جواب میں میرا خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کو پریزنٹ کرے گا اور ریزولوشنز کو سامنے لائے گا. سو پھر کورٹ اس کی روشنی میں فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے.
سیاسی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی سہیل وڑیچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بین الاقوامی تحفظات ہیں تو انہیں دور کرنے کے مؤثر اقدام کرے.
ابھی تو کوئی کمپلیکیشن مجھے نظر نہیں آتا, لیکن اگر کوئی پیچیدگی ہوئی تو نیا لا لایا جا سکتا ہے, نئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے, نیا آرڈیننس آ سکتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہو جائیں. اور دوسرا, حافظ سعید صاحب سے بھی ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا ڈائلاگ ہوتا رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی مین اسٹریم کے آدمی ہیں, تو ان کو بھی ظاہر ہے انٹرنیشنل پریشرز کا بتایا جاتا ہے, علم ہے, اور جو دنیا کی صورتحال ہے یہ بھی ان کے علم میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال نہیں کہ آپس میں کوئی کشیدگی پیدا ہوگی, کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا.
حافظ سعید کی جماعت الدعوہ اور اس کی ذیلی تنظیم فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ اور امریکہ تعزیرات عائد کر چکے ہیں, اور حالیہ برسوں میں پاکستان کو ان کالعدم تنظیموں اور بعض افراد کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے پر تنقید کا سامنا رہا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کے چیئرمین ڈاکٹر محمد اشرف کا کہنا ہے کہ اگر پانی کے استعمال کے موجودہ طریقہ کار کو تبدیل اور اس کے ضیاع کو روکا نہ گیا تو ملک میں آبی بحران دور نہیں. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پروگرام جہاں رنگ میں واٹر ایکسپرٹ ارشد عباسی سے اس بارے میں گفتگو کی. انہوں نے کہا,
پہلی بات یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی سائن نہ ہوتی ایک چیز, اور یہ اس وقت جب 1960 میں بڑا پیوٹل رول پلے کیا تھا ورلڈ بینک نے کہ جب یہ ٹریٹی سائن ہوئی اس کے بعد انڈس بیسن پروجیکٹ کھلا تھا, $870 بلین جو ہے فنڈ کٹھا ہوا تھا جس میں سے ایون انڈیا کے بھی $162 بلین تھے. اس وقت کے تین بڑے جو واٹر ریزروائر ہیں وہ اس وقت کے بنے ہوئے, چشمہ, منگلا, تربیلا. اس کے بعد پوچھنا چاہیے یا سوچنا چاہیے کہ میں نے اصل قوم ہے کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا بنایا. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں लेकिन इसके पहले क्या गवर्नमेंट की किसी की प्रायोरिटी ये रही है या किसी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी रही है टाइम में ये काम करें, वो तो यही रही है कि जी ओरियंट ट्रेन बनानी है, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें विजिबिलिटी हो। 2007 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था बाशा डैम का
जी।
आज तक फिजिकल एक्सिक्यूशन वहां पे सिवाय पेरिफेरल इश्यूज के या कॉलोनी की छोटी सी वो जो बनने काम ही नहीं शुरू हो सका। इंडिया में अराउंड अभी इस वक्त 5,000 डैम बन चुके हैं, इनके सरों में डैम बन रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता, ये अभी पिछले महीने 2 डैम की वहां पे डैम एक और नए आ गए हैं। अभी शोर शुरू हुई इंडिया बना रहा है, इंडिया बना रहा है, या देखो तुम भी तो नहीं बना रहे ना। असल ये है, देखिए आप जो बात कर रहे हैं ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई पॉलिटिकल यानी वो नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है। इशू ये है कि प्रायोरिटी आपकी नहीं है, आप अपने सिंसियर ही नहीं है, या आपकी विजन ही नहीं है। आपकी विजन बस इतने सी है, इंजीनियर्स ने वापड़ा ने 2002 में बनाई थी विजन 2025, जिसमें कालाबार डैम, ये कालाबार डैम को एक्सपर्ट्स ने नहीं कहा रोकने को, ये तो पॉलिटिशियंस ने कहा है, ये पॉलिटिशियन ने कंट्रोवर्सी पैदा की है। अदरवाइज होना तो ये चाहिए था कि ये जो कालाबार डैम का जो मंसूबा था ये जाता दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे जब रेंटल का था एडीबी को दिया, ये जाते वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक के पास जाता, किसी और इंस्टीट्यूशन के पास जाता, यूएन के पास जाता, वहां जाके इवेल्युएट करते ना। फिर कितने लोगों ने डिजाइन दिए इसके ऊपर, कितने लोगों ने काम किया है, इसको परस्यू किया है। तो देखें एक्सपर्ट्स ने अपना काम पूरा किया है, अगर गवर्नमेंट माने या ना माने तो उसकी बात है। बाशा टैम की जो फिजिबिलिटी थी, पूरा डिजाइन था, ये भी तकरीबन 2001 में तैयार था। अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है उसकी है, उसके लिए कोई एक्सपर्ट कुछ नहीं कर सकता।
अच्छा, इन द नटशेल आप ये कह सकते हैं कि इस सारे मसले का हल जो है वो नए डैम्स की तामीर में मुजमर है।
देखिए जी, मैं 4 दिन पहले का डेटा देख रहा था, वो डेटा ये था कि जो इवन जो जेलम में इनफ्लो है वो 2000 क्यूसिक रह गया, जो पिछले साल 22,000 था। जो चनाब पे हेड बराला पे जो क्यूसी था 8,000 था, वो रह गया है 16,000। सो जो हुआ करता था 40,000, वो 8,000 रह गया है। यानी हमारे ओवरहेड पे जो पानी आ रहा है नीचे, तो कम 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 बिल्कुल कम हो रहा है, कम आ रहा है। अब आप ये बताएं कि इसके ऊपर किसने करना है, किसने रिजर्व बना रहे, रिजर्वायर बना रहे हैं?
कुछ वर्ल्ड बैंक का जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनका भी कोई रोल है।
एक बात है कि जब $2 बिलियन बना सकते हैं लाहौर में ओरियंट ट्रेन बना सकते हैं, तो हमने भी कॉलम देखा था कि 1.5 बिलियन का तो मंडा डैम है, मंडा डैम में तो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है, वो तो कालाबार डैम की तरह वो भी नहीं है। तो आपको पहले वो बनाना चाहिए, पहले वो बनाना चाहिए जिससे आपको 870 मेगावाट भी आनी थी और 1.5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना था। अब आप बताएं, यकीन करें जावी साहब, आपका जो टीम वाई उससे पूछे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या 2 बिलियन की ओरियंट डैम बननी है या 1.5 बिलियन का मंडा डैम बना जिसके बेनिफिट ये हैं, तो वो भी फैसला देगा भाई पहले वो बनाए, मंडा डैम बनाए आप।
अमेरिका के उन साबिक अमरीकी अहदेदारों और तजिया कारों ने जो शिमाली कोरिया से तफसीली तौर पर निमट चुके हैं कहा है कि अब जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे के लिए एक ऐसा सिफारती मिशन शुरू किया है जिसकी इससे पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं है, उन्हें पेचीदा गैर यकीनी मसाइल का सामना है। व्हाइट हाउस ने जुमेरात के रोज ऐलान किया था कि सदर ट्रंप शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन की जानिब से मुल्क के जौहरी प्रोग्राम पर गुफ्तगू का दावतनामा कबूल कर चुके हैं, जिससे अमरीका और शिमाली कोरिया के दरमियान लगभग 1 अशरे तक कायम रहने वाले सिफारती तातुल टूटने की उम्मीदें असर नौ पैदा हो गई हैं। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने जुमे के रोज कहा कि कीनिया के सदर उहुरो कन्याटा और अपोजिशन लीडर रायला ओडेंगा के दरमियान सियासी मुसालियात एक बहुत मुस्बत कदम है और यह कि अमरीका कीनिया की सियासत में सबकी शमूलियत और जमहूरियत की हिमायत करता है। वजीर खारजा की हैसियत से मिस्टर टिलरसन का अफ्रीका का यह पहला दौरा है और बेहतर हुक्मरानी उनके एजेंडे पर सर फहरिस्त है। अमरीकी महकमे खारजा में वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार निक चिंग ने कीनिया के दारुलहुकूमत नैरोबी से जो रिपोर्ट इरसाल की है मुदसरा मंजर पेश करती हैं।
गुज़श्ता बरस के तुंद सदारती इंतखाबात के बाद कीनिया की चोटी के सियासी हरीफों ने ऐलान किया कि मुल्क को मुत्तहिद करने की गरज से वो बाहम मसालहत कर रहे हैं। उनका यह इजलास अमरीकी वजीर खारजा के 3 रोज़ा दौरे पर नैरोबी पहुंचने से चंद घंटे पहले हुआ। टिलरसन ने कीनिया के वजीर खारजा मोनिका जुमा के साथ एक मुश्तरक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस ऐलान को एक बेहद मुस्बत कदम करार दिया। उनके अल्फाज,
both of these men showed great leadership in coming together in the agreement that they signed today and the United States looks forward.
आज मुत्तहिद होने के माहदे पर दस्तखत करके दोनों शख्सियात ने अजीम क़यादत का इजहार किया है। अमरीका मुल्क को मुत्तहिद करने के आज के ऐलान और मुल्क में قومی سطح پر متعدد اختلافات پر توجہ کے عمل کی حمایت کا منتظر ہے. جمعہ نے کہا کہ کینیا کی حکومت نے ایک حقیقی سیاسی عمل کا عزم کیا ہے جو بنیادی اقدار پر مبنی ہو. انہوں نے کہا,
I think it is important for me to emphasize that we bestowed upon ourselves a progressive constitution because we believed that only.
میرا خیال ہے میرے لیے اس بات پر زور دینا اہم ہے کہ ہم نے خود کو ایک ترقی پسند آئین سے نوازا ہے, کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ صرف یہی آئین, صرف یہی آزادیاں, صرف یہی حقوق جن کی اس آئین میں ضمانت دی گئی ہے ایک ملک کی حیثیت سے ہمیں ہماری مکمل قابلیت کا احساس دلائیں گے. افریقہ کے اپنے دورے کے موقع پر ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ ملکوں کو حکمرانی بہتر بنانے اور ان کے طویل عرصے کی سیکیورٹی اور ترقی کے اہداف کے لیے محرکات فراہم کر کے ان ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
داعش کے جنگجوؤں کے خلاف فتح حاصل کر کے 4 مہینے بعد بھی عراق کے شمالی حصے میں معمولات زندگی پوری طرح بحال نہیں ہوئے ہیں. کچھ شہر بالکل غیر آباد ہیں تو دوسری طرف کچھ علاقوں میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے. وائس آف امریکہ کے رپورٹر حیدر مرڈاک نے عراقی حکام کے ساتھ ان علاقوں کا سفر کیا ہے اور وہاں بحالی کے عمل کا جائزہ لیا ہے. ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ہمارے ساتھی نخبت ملک.
سال 2014 میں 10,000 افراد نے اس وقت ان پہاڑوں میں پناہ لی جب داعش کے شدت پسندوں نے عام لوگوں کا قتل عام, اغوا اور خواتین اور بچیوں کا ریپ شروع کیا. ہم اس وقت شمالی عراق کے علاقے سنجار کی فضا میں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں موصل کے گورنر نوفل حمادی سلطان اور جنرل نجم الجبوری جو صوبہ موصل کے عسکری آپریشنز کے سربراہ ہیں. عراقی فورسز نے اس علاقے میں شدت پسندوں کو 4 مہینے پہلے شکست دی تھی, مگر اب بھی سنجار تباہ و برباد ہے. اس وقت یہاں بجلی نہیں ہے, پینے کے پانی کی کمی ہے اور کئی عمارتیں اب تک تباہ ہیں. یہاں یا تو ہسپتال ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو اس میں کوئی سہولت نہیں ہے. ہمارا رخ ایک ایسے ہسپتال کی جانب ہے جو دوبارہ اپنے دروازے لوگوں پر کھولنا چاہتا ہے, لیکن جنرل نجم الجبوری کہتے ہیں,
بہت ہی خستہ حال ہسپتال ہے یہ. اس ہسپتال کا سب سامان بہت بری حالت میں ہے, علاج کی کوئی سہولت نہیں اور صورتحال بہت بری ہے.
سنجار کی زیادہ تر آبادی داعش سے بچنے کے لیے بے گھر ہوئی اور اب تک واپس نہیں آئی, جبکہ مقامی افراد کو یہاں پھیلے ملبے سے اب تک مرنے والوں کی ہڈیاں اور کپڑوں کی باقیات ملتی رہتی ہیں. نوفل حمادی جو گورنر موصل ہیں کہتے ہیں,
تدمیر لدوائر الدولہ.
ہمارے ہاں قبائلی مسائل ہیں اور حکومت کا نظام تباہ و برباد ہے. لوگ گھر واپس آنے میں تامل کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ شہر میں کوئی سہولت نہیں ہے. علاقے کو محفوظ بنانا ہماری اولین ترجیح ہے.
اس کے بعد ہم نے تال افار کا رخ کیا, ایک ایسی جگہ جسے عراق میں شدت پسندوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. تال افار گزشتہ سال اگست میں بالکل خالی تھا جب عراقی حکومتی افواج اور اتحادی افواج نے شدت پسندوں سے اسے آزاد کروایا تھا. مقامی افراد کہتے ہیں کہ روزانہ سینکڑوں افراد اس علاقے میں واپس آتے ہیں, لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنے گھروں کی مرمت کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہمارا سفر وہیں ختم ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا, یعنی موصل. موصل کے کچھ حصے آباد ہو چکے ہیں مگر بہت سے حصے اب بھی بحال نہیں ہوئے. مقامی افراد کہتے ہیں کہ بین الاقوامی اور حکومتی وعدوں کے باوجود موصل کو بحال کرنے کے لیے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. حیدر مرڈاک کی رپورٹ کے ساتھ اردو وی او اے کے لیے میں ہوں نخبت ملک.
میانمار میں مسلمان روہنگیا برادری کی نسل کشی اور ان پر جاری جبر و تشدد پر اقوام متحدہ کے ایک اعلی عہدیدار نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے, جبکہ میانمار کی حکومت کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر مسلم روہنگیا برادری کا قتل عام کبھی نہیں کیا گیا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیسومین اونی کی رپورٹ اسد نذیر پیش کرتے ہیں.
حال ہی میں اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے انسانی حقوق اینڈریو گلمور نے کاکس بازار بنگلہ دیش میں مہاجر کیمپوں کا دورہ کیا. انہوں نے وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ روہنگیا مسلمانوں نے ظلم و ستم کی اندوناک کہانیاں سنائی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میانمار کی فوج نے راکھین صوبے میں ان مسلمانوں پر بری طرح مظالم ڈھائے ہیں.
Fields taken away from them by the authorities. Their animals have been stolen by.
حکام نے کسانوں سے ان کی زمینیں چھین لی, ان کے جانور بت پڑوسیوں نے چرا لیے اور ہلاک کر دیے, ان کے بازار اور مکانات جلا کر بھسم کر دیے گئے. دوسری طرف میانمار کی حکومت اس قتل عام کی مسلسل تردید کرتی آ رہی ہے. میانمار کی قومی سلامتی کے مشیر تھانگ تون کہتے ہیں
We've often heard many accusations that there is ethnic cleansing or even genocide in Myanmar. And I've said it before and I'll say it again.
ہم اکثر ایسے الزامات سنتے آئے ہیں مگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میانمار کی حکومت کی یہ پالیسی نہیں رہی ہے قتل عام اور نسل کشی کے الزامات لگائے تو گئے ہیں مگر اب تک کوئی واضح شہادت پیش نہیں کی گئی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ میانمار کی حکومت نے اس کی تحقیقات میں معاونت سے ہمیشہ انکار کیا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل گلمور کہتے ہیں
Clearly, there has to be sustained international pressure on the government of Myanmar.
واضح طور سے بین الاقوامی برادری میانمار کی حکومت پر دباؤ ڈالتی آ رہی ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو ان بہیمانہ اقدامات سے باز رکھے میانمار کی موجودہ حکومت کی لیڈر آن سان سوچی بھی فوج کے خلاف کسی قسم کا بیان دینے سے گریز کرتی آ رہی ہیں نوبیل امن انعام یافتہ اس خاتون کو سخت عالمی تنقید کا سامنا ہے اسد نذیر وائس آف امریکہ واشنگٹن
اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں 20 لاکھ سے زیادہ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں اگر جلد امداد فراہم نہ کی گئی تو ان بچوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی
ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں برسوں سے جاری تشدد اور بے امنی کی وجہ سے 45 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں بہت سے لوگ غربت اور بھوک کا شکار ہیں اقوام متحدہ نے اسے دنیا کے پیچیدہ ترین انسانی بحرانوں میں سے ایک قرار دیا ہے حالیہ مہینوں میں ملک کے کئی حصوں میں متحارب گروہوں کی لڑائی میں شدت آنے سے صورتحال مزید خراب ہوئی ہے مزید لوگ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور انہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی ہر شے فروخت کرنا پڑی ہے اقوام متحدہ کے ادارے کانگو میں انسانی امداد کے منتظر لاکھوں افراد کی مدد کرنے کے لیے موجود ہیں لیکن انہیں فنڈز کی کمی کا سامنا ہے مثال کے طور پر ادارہ برائے مہاجرین نے کانگو کے لیے 75 ملین ڈالر کی اپیل کی تھی لیکن جواب میں فقط 47 لاکھ ڈالر مل سکے ادارے کی ترجمان اولیویا ہیڈن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر مزید رقم مل جائے تو بے گھر ہونے والوں کو عارضی چھت فراہم کی جا سکتی ہے
We'd be able to help people build homes to be able to live in and be safe from the elements.
ہم بے گھر لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے تاکہ وہ اپنا مکان بنائیں اور تشدد کرنے والوں سے محفوظ رہیں ہم کانگو میں خواتین کے ساتھ مل کر بہت سا کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ گزشتہ 2 ماہ میں ہم نے 70 خواتین کی مدد کی ہے جو زیادتی کا شکار ہوئی تھیں ہم نے انہیں علاج معالجہ فراہم کیا یہ تھے ترجمان اولیویا ہیڈن کے الفاظ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ لڑائی عدم استحکام خوراک طبی امداد اور دیگر سہولتوں کی عدم فراہمی کی وجہ سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس سال کے آغاز میں اقوام متحدہ نے کانگو کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ امداد کی اپیل کی تھی اس نے 1.5 کروڑ افراد کی مدد کے لیے 1.68 کروڑ ڈالر کا مطالبہ کیا تھا لیکن اب تک صرف 5% رقم مل سکی ہے امدادی حکام کہتے ہیں کہ ڈونرز اگر دل کھول کر امداد دیں تو 20 لاکھ سے زیادہ بچوں کی جان بچائی جا سکتی ہے جو خوراک اور علاج نہ ملنے کی وجہ سے موت کے خطرے سے دوچار ہیں مبشر علی زیدی وائس آف امریکہ واشنگٹن
جنگ میں زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کے لیے معذوری زندگی کو یکسر تبدیل کر دینے والا تجربہ ہوتا ہے تاہم یہاں امریکہ میں زخمی امریکی فوجیوں کے علاج اور بحالی کے لیے بہت سی سہولتیں موجود ہیں جن سے وہ نئے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے دوبارہ معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن یہ سب جنگ میں زخمی یا معذور ہونے والے افغان فوجیوں کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں ایک ہی جنگ میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لڑائی کے دوران زخمی ہونے کے بعد امریکی اور افغان فوجیوں کے ساتھ زندگی نے اور ان کی حکومتوں نے کیا سلوک کیا اس بارے میں سمیر رسولی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرل گل
ایک روشن اور چمکدار دن افغانستان کے صوبے ہلمند میں امریکی سٹاف سارجنٹ جانی جونز گشت پر تھے جب اچانک ان کا پاؤں ایک بارودی سرنگ پر آ گیا اور وہ سرنگ دھماکے سے پھٹ گئی اس دھماکے میں وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو بیٹھے حادثے نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی سٹاف سارجنٹ جانی جونز کا کہنا ہے
So when I woke up in Germany, my immediate thought was, do I have a knee? Because a lot of guys...
جب جرمنی میں مجھے ہوش آیا تو فوری طور پر میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیا میرے گھٹنے موجود ہیں کیونکہ بہت سے لڑکے جو گھٹنوں سے نیچے اپنی ٹانگیں کھو بیٹھے وہ جلد صحت یاب ہو جاتے تھے سو اگر آپ کا ایک بھی گھٹنا موجود ہے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے بدقسمتی سے وہاں موجود نرس بہت ہی سچی انسان تھی اس نے کہا کہ آپ کے گھٹنے نہیں رہے لیکن آپ صحت مند ہیں، اس لیے جلد ہی چلنا پھرنا شروع کر دیں گے اور آپ زندہ رہیں گے۔ جانی جونز 8 سال تک میرین کور میں رہے، اس دوران وہ عراق اور افغانستان میں تعینات ہوئے جس میں 7 مہینوں تک بارودی سرنگوں کی صفائی کا کام بھی شامل تھا۔ زخمی ہونے کے بعد جونز کو امریکی حکومت کی جانب سے مالی امداد ملی، لیکن اس کے برعکس وہ افغان فوجی جو جنگ میں امریکی فوجیوں کے شانہ بشانہ لڑے اور زخمی ہوئے، ان کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ ایسے ہی ایک افغان فوجی رفیع اللہ کنری ہیں جو صوبہ فریاب میں ایک کاروائی کے دوران اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ وہ اب ایک مکینک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کسی روز وہ بھی دوبارہ چل پھر سکیں گے۔ رفیع اللہ کا کہنا ہے، میری خواہش ہے کہ کوئی میری مدد کرے اور میں بھی کسی روز سٹاف سارجنٹ جونز کی طرح دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکوں اور خود اپنے کام کر سکوں۔ میرے بہت سے مسائل ہیں اور مجھے ان کو نمٹانا ہے۔ چند افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوجیوں کو ریٹائر ہونے کے بعد سالانہ رقم ملنی چاہیے، تاہم رفیع اللہ کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی کوئی چیک نہیں ملا۔ جانی جونز کے دل میں ان افغان فوجیوں کے لیے بہت احترام ہے جو ان کے ہمراہ لڑے اور زخمی ہوئے اور پھر اب خود ہی اپنی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ جانی جونز اور رفیع اللہ کنری دونوں فوجی ہیں اور ایک ہی میدان جنگ میں زخمی ہوئے، لیکن فوج سے باہر آنے کے بعد دونوں کو مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
محکمہ انصاف نے 16 فروری کو اعلان کیا کہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں گرینڈ جیوری نے فرد جرم سے متعلق ایک درخواست کو، جو رابرٹ مولر کی سربراہی میں اسپیشل کاؤنسل آفس کی جانب سے پیش کی گئی تھی، مقدمہ چلانے کی کارروائی کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس فرد جرم میں 13 روسی شہریوں اور 3 روسی کمپنیوں پر سن 2016 کے صدارتی انتخابات سمیت امریکہ کے سیاسی نظام میں دخل اندازی کی کوشش کے طور پر وفاقی نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ فرد جرم کے مطابق 12 مدعی علیحان مختلف اوقات میں انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی LLC میں کام کرتے رہے تھے جو سینٹ پیٹرزبرگ میں قائم ہے۔ یہ ایک روسی کمپنی ہے اور یہ انتخاب اور سیاسی عمل میں مداخلت کی کارروائیوں میں مصروف تھی۔ اس تنظیم نے مبینہ طور پر، جیسا کہ فرد جرم میں بیان کیا گیا ہے، امریکہ کے خلاف اطلاعات کی جنگ شروع کر رکھی تھی، جس کا واضح مقصد امیدواروں اور عمومی طور پر سیاسی نظام کے بارے میں بدگمانی پھیلانا تھا۔ ایک اور مدعی یہ ایگوینی وکٹروویچ نے مبینہ طور پر ان کمپنیوں کی وساطت سے جو اس کے کنٹرول میں تھی، یعنی کنکورڈ مینجمنٹ اینڈ کنسلٹنگ LLC اور کنکورڈ کیٹرنگ انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی کی فنڈنگ کی تھی۔ اس نے اکثر مددگار کمپنیوں کے ذریعے فنڈز تقسیم کیے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اثر انداز ہونے کے لیے یہ آپریشن ایک بڑے آپریشن کا، جسے پروجیکٹ لاکٹا کا نام دیا گیا تھا، حصہ تھا۔ پروجیکٹ لاکٹا میں بہت سے عنصر شامل تھے، ان میں سے بعض کا تعلق رشین فیڈریشن کے اندر مقامی لوگوں، جبکہ دوسروں کا تعلق متعدد ملکوں میں غیر ملکی لوگوں کو نشانہ بنانا تھا۔ مدعی علیحان نے مبینہ طور پر ناواقف امریکیوں کو سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہونے، سیاسی مہم کو آگے بڑھانے اور سیاسی جلسوں کے انعقاد کے لیے بھرتی کیا اور انہیں رقم دی۔ فرد جرم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مدعی علیحان اور ان کے شریک سازشی خود کو پکے امریکی سرگرم کارکنوں کے طور پر ظاہر کرتے تھے اور کسی بھی امریکی کو رابطے کے دوران اپنے بارے میں یہ نہیں بتاتے تھے کہ وہ روسی ہیں۔ فرد جرم میں 8 فوجداری الزامات شامل ہیں۔ فرد جرم میں ایسا کوئی الزام شامل نہیں ہے کہ مبینہ غیر قانونی سرگرمی میں کوئی امریکی جانتے بوجھتے ہوئے شریک کار بنا ہو۔ فرد جرم میں ایسا الزام شامل نہیں ہے کہ اس طرز عمل سے جس کا الزام لگایا گیا ہے 2016 کے انتخاب کا نتیجہ بدل گیا ہو۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزن اسٹین نے کہا ہے کہ اس فرد جرم سے اس بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ لوگ ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ انٹرنیٹ پر نظر آتے ہیں۔
فرد جرم میں الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ سازش کرنے والے روسی امریکہ میں نفاق پیدا کرنا اور جمہوریت پر لوگوں کے اعتماد کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لازماً انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ محکمہ انصاف قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا تاکہ اس طرح کی حالیہ اور مستقبل کی سازشوں سے ہماری قوم کا دفاع کیا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ زندگی کے چار عناصر سے تو آپ واقف ہوں گے، ہوا، پانی، مٹی، آگ۔ ہوا پر تو کسی کا اختیار نہیں، مٹی سے آپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، آگ بقدر ضرورت میسر ہی رہتی ہے، مگر پانی دنیا میں چاروں طرف ہونے کے باوجود زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ زندگی کی ضمانت صاف پانی ہے جو عالمی ادارے صحت یعنی WHO کے مطابق دنیا میں 2.1 ارب لوگوں کو دستیاب نہیں، اور اتنے ہی لوگ پانی کے لیے کنوؤں اور ندیوں پر انحصار کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ جو پانی وہ پی رہے ہیں وہ بیکٹیریا سے پاک ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اکثر اوقات انہیں پانی ٹیسٹ کرنے کی سہولت ہی میسر نہیں ہوتی۔ مگر اب برطانیہ اور دنیا کے دیگر مقامات پر سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ پانی ٹیسٹ کرنے کا کوئی کاغذ ایسا ہو جو سیکنڈوں میں بتا سکے کہ جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ صاف ہے یا نہیں۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں ناصاف پانی کے استعمال سے پھیلتی ہیں۔ جولائی سن 2017 میں عوامی جمہوریہ کانگو میں ہیضے کی وبا سے 1000 لوگ موت کا شکار ہو گئے تھے، اور ہیضے کی وبا ناصاف پانی کے استعمال سے پھیلتی ہے۔ اگرچہ پانی ٹیسٹ کرنا بہت سادہ اور آسان ہے، مگر انگلینڈ میں یونیورسٹی آف بات کے محققین ایک سادہ اور سستے آلے کی آزمائش کر رہے ہیں جس کی مدد سے عام لوگ بھی پانی کے نمونے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی سے میرالا دی لورینزو کا کہنا ہے،
It can be used at site and it gives a very fast response, so we are talking about seconds.
اس کی مدد سے اسی مقام پر ٹیسٹ کر کے فوری نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں چند سیکنڈز کی۔ اس میں کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کاربن سے بنے الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں اور ان پر ایک بایو فلم نامی سیال مادہ لگا ہوتا ہے۔ میرالو دی لورینزو کا کہنا ہے،
All that we need to do is then recording the background current signal that this device gives us and then put it into the sample of water that we want to test.
ہمیں کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس آلے سے جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے اس کا اشارہ ملتے ہی اسے پانی کے نمونے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ سگنل باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ختم ہوتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ پانی میں کوئی آلودگی ہے، اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اسے موبائل فون کے ساتھ بھی منسلک کیا جا سکتا ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ جب بڑے پیمانے پر تیار ہونے لگے گا تو بایو فلم والا یہ آلہ صرف $1 میں دستیاب ہو جائے گا۔ ویسے بھی جن مقامات پر پانی صاف نہیں ملتا ہے، عام ہدایت یہی کی جاتی ہے کہ وہاں لوگ پانی ابال کر پئیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر۔
ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھی گلرخ اور انجینئر تھی نشوان. یاسمین جمیل کو اس ایک گھنٹے کے شو سے اجازت دیجیے. اب سے کچھ دیر کے بعد آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ, جسے پیش کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہجت جیلانی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرٹ گل. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.